السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ کابل میں پیر کے روز حکومت کے ملازمین کو لے جانے والی منی بس میں ایک طاقتور بم دھماکہ ہوا ہے, جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے ہیں. امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیل زاد اسلام آباد میں ہیں, جہاں انہوں نے پاکستانی حکام سے افغانستان کے معاملات پر بات چیت کی ہے. اور خلیل زاد کے دورے سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ یہ دورہ امن عمل کو آگے بڑھانے اور افغانستان میں تنازع کے خاتمے کے لیے معاون ثابت ہوگا. پاکستان نے امریکی پاسپورٹ رکھنے والے سرمایہ کاروں اور سیاحوں کو 5 سالہ ویزا دینے کا اعلان کر دیا ہے. اور انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان ٹرینٹ برج ناٹنگم میں جاری ورلڈ کپ کے 6ٹے میچ میں پاکستان اب تک کھیلے گئے میچز میں سب سے زیادہ رنز بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے. پاکستان نے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 348 رنز بنائے ہیں. بھارتی انتخابات میں اس مرتبہ لوک سبھا کے 545 اراکین میں سے 27 مسلمان بھی منتخب ہوئے ہیں, جو کہ 2014 کے مقابلے میں 4 زیادہ ہیں. شام کے سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ شامی فضائی اڈے پر اسرائیل کے ایک فضائی حملے میں ایک فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں, اور اسلحے کا ایک ڈیپو تباہ ہو گیا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام, روس اور ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شام کے صوبے ادلب میں بمباری بند کریں. سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں پیر کے روز کم از کم 9 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب سوڈانی سیکیورٹی فورسز نے وزارت دفاع کے باہر دھرنے کو ہٹانے کی کوشش میں گولی چلا دی. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ برطانیہ کے دورے پر ہیں, جہاں وہ شاہی خاندان سے ملاقات کر رہے ہیں اور سبکدوش ہونے والی وزیراعظم سے بات چیت کریں گے. یہ تھیں 6 سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ کابل میں پیر کے روز حکومت کے ملازمین کو لے جانے والی منی بس میں ایک طاقتور بم دھماکہ ہوا ہے, جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے ہیں. دارالحکومت میں یہ دھماکہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب رمضان کے اختتام پر عید الفطر کی تیاریاں جاری ہیں. وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی نے بتایا ہے کہ دیسی ساختہ بم اس حملے میں استعمال کیا گیا. کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیل زاد نے کہا ہے کہ افغان امن عمل میں پاکستان کا کردار اطمینان بخش ہے, تاہم پاکستان اس ضمن میں مزید اقدامات کر سکتا ہے. اسلام آباد میں امریکہ کے سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ظالم خلیل زاد کے دورے کے دوران پاکستانی حکام سے افغانستان کے معاملے پر بات چیت ہوئی ہے. بیان کے مطابق سفیر ظالم خلیل زاد نے اتوار کو وزیر اعظم عمران خان اور وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل آفتاب کھوکر اور فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی. سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ خلیل زاد نے پاکستانی عہدیداروں کو گزشتہ ماہ طالبان کے ساتھ ہونے والے امن مذاکرات کی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا. خلیل زاد کا کہنا تھا کہ امریکہ امن عمل میں پاکستان کے کردار کو حوصلہ افزا قرار دیتا ہے, اور ان کے بقول پاکستان اس ضمن میں اضافی اقدامات بھی کر سکتا ہے. ظالم خلیل زاد نے دورے کے دوران اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے پر بھی پاکستانی حکام سے بات چیت کی. پاکستان نے امریکی پاسپورٹ رکھنے والے سرمایہ کاروں اور سیاحوں کو 5 سالہ ویزا دینے کا اعلان کر دیا ہے. ویزے میں نرمی کے اس اقدام سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں بہتری آ سکے گی. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں پیش کریں گے. اور کرکٹ سے متعلق خبر یہ ہے کہ پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 348 رنز بنائے ہیں. انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان ٹرینٹ برج ناٹنگم میں جاری ورلڈ کپ کے 6ٹے میچ میں پاکستان اب تک کھیلے گئے میچز میں سب سے زیادہ رنز بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے. انگلینڈ نے اپنی اننگز شروع کر دی ہے. بھارتی انتخابات میں اس مرتبہ لوک سبھا کے 545 اراکین میں سے 27 مسلمان بھی منتخب ہوئے ہیں، جو کہ 2014 کے مقابلے میں 4 زیادہ ہیں۔ مسلمان بھارت کی کل آبادی کا 14% ہیں، لیکن لوک سبھا میں اس مناسبت سے ان کی نمائندگی کم ہے۔ شام کے سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ شامی فضائی اڈے پر اسرائیل کے ایک فضائی حملے میں ایک فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں، اور اسلحے کا ایک ڈیپو تباہ ہو گیا ہے۔ وسطی حمص کے T4 ایئر بیس پر یہ حملہ اس کے چند گھنٹے بعد ہوا جب اسرائیل نے جنوبی شام میں گولان کی پہاڑیوں پر فضائی حملے کیے۔ اسرائیل نے ایئر بیس پر حملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن کہا کہ گولان کی پہاڑیوں پر ان کا فضائی حملہ شام کی طرف سے ہفتے کی رات اسرائیل پر راکٹ داغے جانے کا ایک جواب تھا۔ شام کے انسانی حقوق کے نگراں ادارے کا کہنا ہے کہ گولان کی پہاڑیوں پر فضائی حملوں میں 10 افراد ہلاک ہوئے، جن میں شامی فوجی اور غیر ملکی جنگجو شامل ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ شام، روس اور ایران سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ شام کے صوبے ادلب میں بمباری بند کریں۔ ٹرمپ نے اتوار کو دیر گئے ٹویٹ میں کہا کہ یہ بمباری معصوم شہریوں کو بے دریغ ہلاک کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں خونریزی دیکھی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، اس سے کیا حاصل ہوگا، اسے بند ہونا چاہیے۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں پیر کے روز کم از کم 9 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب سوڈانی سیکیورٹی فورسز نے وزارت دفاع کے باہر دھرنے کو ہٹانے کی کوشش میں گولی چلا دی۔ احتجاجیوں سے منسلک میڈیکل ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ حکومتی فوجیوں نے احتجاجیوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی، جس دوران 7 افراد زخمی بھی ہوئے۔ خرطوم میں امریکی سفارت خانے نے ٹویٹ پر کہا کہ احتجاجیوں پر حملے بند ہونے چاہئیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ برطانیہ کے دورے پر ہیں، جہاں وہ شاہی خاندان سے ملاقات کر رہے ہیں اور سبکدوش ہونے والی وزیراعظم سے بات چیت کریں گے۔ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ اور شہزادہ چارلز نے صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیا کا بکنگم پیلس میں استقبال کیا، جہاں وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچے تھے۔ واشنگٹن سے روانہ ہونے سے پہلے ٹرمپ نے کہا کہ ان کا دورہ بڑی دلچسپی کا حامل ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان مستقبل قریب میں ایک بڑے تجارتی معاہدے کا موقع ہے۔ ان کا دورہ ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب برطانیہ ایک سیاسی بحران سے گزر رہا ہے۔ برطانیہ کے وزیراعظم تھیریسا مے نے پچھلے مہینے اعلان کیا تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں گی، کیونکہ وہ یورپ یونین سے برطانیہ کے انخلا کی تکمیل میں ناکام رہی ہیں۔ اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدگی سے متعلق معاملات طے نہیں ہوتے تو اسے بغیر ڈیل کے الگ ہو جانا چاہیے۔ اخبار سنڈے ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے برطانیہ کو یہ بھی مشورہ دیا کہ اگر یورپی یونین لچک نہیں دکھاتی تو اسے 50 ارب ڈالر کی رقم ادا کرنے سے بھی معذرت کر لینی چاہیے۔ واضح رہے کہ یورپی یونین سے علیحدگی کے شرائط کے تحت برطانیہ نے یورپی یونین کو 50 ارب ڈالر ادا کرنے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے اطلاع دی کہ امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیل زاد نے کہا ہے کہ افغان امن عمل میں پاکستان کا کردار اطمینان بخش ہے، تاہم ان کے بقول پاکستان اس ضمن میں مزید اقدامات کر سکتا ہے، وہ اسلام آباد کے دورے پر ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اس بارے میں محمد جلیل کی رپورٹ۔
اسلام آباد میں امریکہ کے سفارتخانے کی جانب سے پیر کو جاری بیان کے مطابق امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت خلیل زاد نے دورہ اسلام آباد کے دوران پاکستانی حکام سے افغانستان کے معاملات پر بات چیت کی ہے۔ بیان کے مطابق امریکہ کے نمائندہ خصوصی خلیل زاد نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری آفتاب کھوکھر اور فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی ہے۔ سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ خلیل زاد نے پاکستانی عہدیداروں کو گزشتہ ماہ طالبان کے ساتھ ہونے والے امن مذاکرات کی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا ہے۔ خلیل زاد کا کہنا تھا کہ امریکہ امن عمل میں پاکستان کے کردار کو حوصلہ افزا قرار دیتا ہے اور ان کے بقول پاکستان اس ضمن میں اضافی اقدامات کر سکتا ہے۔ امریکہ کے خصوصی نمائندے خلیل زاد نے دورہ پاکستان کے دوران اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے پر بھی پاکستانی حکام سے بات چیت کی ہے۔ خلیل زاد کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہتر تعلقات افغانستان میں پائیدار امن کے لیے سود مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ سفیر خلیل زاد نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن سے علاقائی رابطوں اور تعاون کا فروغ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے اور اس کے لیے امریکہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ سینئر صحافی اور افغان امور کے ماہر طاہر خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا اب بھی طالبان پر اثر و رسوخ ہے۔
طالبان چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے امریکی فارملی اعلان کر دے کہ وہ جائیں گے اور کب جائیں گے، ایک ٹائم فریم دیجئے، ایک ٹائم ٹیبل دیجئے، جو کہ شاید امریکی نہیں دے رہے۔ تو پاکستان سے یہی چاہتے ہیں کہ طالبان پہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ان کو ذرا لچک کرنے کا کہہ دیجئے گا، یہی ان کی خواہش ہے۔ پاکستان کا اپنا موقف ہے کہ وہ انفلوئنس اس طرح نہیں رہا جو اگر ماضی میں کسی حد تک زیادہ ہوا کرتا۔
تجزیہ کار طاہر خان کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ جامع امن معاہدے کے بغیر افغانستان سے فوج کا انخلاء نہیں کرنا چاہتا اور دوسری طرف طالبان فوج کے انخلاء سے قبل تحریری معاہدہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔
ضربی خلیل زاد کا ابھی بھی یہی پاکستان سے تھا کہ آپ طالبان کو کہیں کہ وہ ذرا لچک کا مظاہرہ کرے، کیونکہ طالبان ابھی تک اپنے اس موقف سے بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، اور امریکیوں کا یہ ہے کہ اگر انخلاء والی بات ہوتی ہے تو ساتھ جنگ بندی بھی ہو اور ساتھ طالبان یہ بھی وعدہ کرے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ مل بیٹھیں گے اور فیوچر کے حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن طالبان اب صرف جو ایک اس کا یہ فورن اسپیکٹ ہے، خارجی جو اس کا ایک وہ ہے پہلو ہے، اس کی طرف وہ جانا چاہتے ہیں۔
امریکہ کے نمائندے خصوصی خلیل زاد افغان امن عمل کی کوششوں کے سلسلے میں ایک بار پھر خطے اور دیگر ملکوں کے دورے پر ہیں۔ ان کے دورے سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ خلیل زاد کا یہ دورہ امن عمل کو آگے بڑھانے اور افغانستان میں تنازع کے خاتمے کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ ترجمان کے بقول خلیل زاد کابل میں افغان حکومت اور دیگر افغان فریقین سے مشاورت کریں گے، جن میں افغان معاشرے کے نمائندے، خواتین اور انسانی حقوق سے وابستہ افراد بھی شامل ہوں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
شمالی وزیرستان میں قیام امن، حالات پر قابو پانے اور 26 مئی کے سانحے میں متاثر ہونے والے خاندانوں کو معاوضے کی ادائیگی کے لیے وزیر اعلی خیبر پختونخوا کی تشکیل کردہ کمیٹی کا اجلاس سوموار کے روز پشاور میں ہوا۔ اجلاس میں شمالی وزیرستان کے سرکردہ قبائلی رہنماؤں نے شرکت کی۔ مزید تفصیل پشاور سے شمیم شاہد بیان کر رہے ہیں۔
شمالی وزیرستان میں قیام امن، حالات پر قابو پانے اور 26 مئی کے سانحے میں متاثر ہونے والے خاندانوں کو معاوضے کی ادائیگی کے لیے وزیر اعلی خیبر پختونخوا کی تشکیل کردہ جرگے کا اجلاس سوموار کے روز پشاور میں ہوا۔ اجلاس میں شمالی وزیرستان کے سرکردہ قبائلی رہنماؤں نے شرکت کی اور انہوں نے حکومت کو علاقے میں حالات سازگار بنوانے کے لیے کئی ایک مشورے اور تجاویز دیے۔ سرکاری طور پر جرگے میں کیے جانے والے فیصلوں کے بارے میں کسی قسم کا بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، مگر حکام کا کہنا ہے کہ جرگے میں موجود تمام شرکاء نے 26 مئی کے سانحے اور اس سے پہلے کی صورتحال پر مفصل تبادلہ خیال کیا اور حکومت کو مختلف تجاویز پیش کیے۔ جرگے کے اجلاس میں پشتون تحفظ تحریک کی جانب سے قبائل کو درپیش انتظامی، سیکورٹی اور سیاسی مسائل کے اجاگر کرنے اور مختلف سطح پر ان مسائل کو اٹھانے پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ جرگہ میں شامل قبائلی رہنما نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ جرگہ میں شامل ممبران نے کور کمانڈر پشاور سے بھی ملاقات کر کے ان کے ساتھ پیدا شدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے، جبکہ پشتون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین سے بھی رابطہ ہوا ہے اور ان سے بھی ملاقات کے لیے وقت طے کیا جا رہا ہے۔ پچھلے چند مہینوں سے بالخصوص 26 مئی کو ہونے والے سانحے کے بعد حکومت نے کئی ایک کمیٹیاں اور جرگے تشکیل دیے ہیں۔ ممبر قومی اسمبلی اور تحریک کے رہنما محسن داول نے میران شاہ میں احتجاجی دھرنا جمعرات کے روز سے مقامی قبائلی رہنماؤں اور سول انتظامیہ میں شامل افسران کے ایک مشترکہ جرگہ کی درخواست پر عید الفطر تک ملتوی کر دیا ہے، جبکہ تحریک کے مرکزی سربراہ منظور پشتین کے ساتھ ایوان بالا یعنی سینٹ کے ایک خصوصی کمیٹی میں شامل ممبران کا رابطہ ہے۔ پشتون تحفظ تحریک کے رہنما ثنا اعجاز نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں اجمل وزیر کی سربراہی میں تشکیل کردہ کمیٹی اور جرگہ سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے،
یہ جو کمیٹی ہم نے ڈیمانڈ کی تھی سینٹ کی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کی ایک تحقیقاتی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو سینٹ کے ارکان پر مشتمل ہو، اس کی ہم نے ڈیمانڈ کی تھی، جو بہت اچھا ہے کہ ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ جو کمیٹی اجمل وزیر صاحب اور باقی لوگوں نے بنائی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم اس کو مانتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بات کریں گے تو ان کا ورژن آئی ایس پی آر کا ورژن ہوگا، ان کا ورژن ہماری عوام کا ہمارا ورژن نہیں ہوگا۔
شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے قبائلی رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے 26 مئی کی جھڑپ میں ہلاک ہونے والوں کے ورثاء اور زخمیوں کے لیے معاوضے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اس واقعے میں 13 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، تاہم غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
پاکستان میں وزارت قانون اور ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف ریفرنسز دائر کیے جانے کی وضاحتیں دی جا رہی ہیں، اور وزارت قانون کا کہنا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی غیر ملکی جائیدادوں کی اطلاع ملی، اسی لیے کاروائی کی اور سپریم جوڈیشل کونسل کو آگاہ کیا۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
حکومت کا کہنا ہے کہ اثاثہ جات ریکوری یونٹ کی جانب سے ججز کی بیرون ملک جائیداد کی تصدیق شدہ رپورٹ کے بعد موسس ججز کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ہے، جس کی سماعت سپریم جوڈیشل کونسل میں 14 جون کو ہوگی۔ وزارت قانون اور اثاثہ جات ریکوری یونٹ کے ترجمانوں نے ایک بیان بھی جاری کیا تھا، جس میں بیرون ملک میں موجود جائیداد کی رجسٹری سے متعلق آگاہ کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے پاکستان کی وکلا برادری شدید تنقید کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر امان اللہ کنرانی نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں سوال اٹھایا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کون سی شک کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اگر کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کریں تو ایک بھی جج یہاں نہیں رہے گا۔ امان اللہ کنرانی نے کہا بلوچستان کے جج کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے۔
اب روایتی احتجاج یا شاہراہ دستور پر جلوس یا عدالتی کاروائیوں کی بائیکاٹ نہیں ہوگی، بلکہ اب احتجاج عدالتوں کے اندر ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کے لیے کسی فون کال کا انتظار نہیں کریں گے۔ 14 جون کو ریفرنس کی سماعت کے وقت کہا کہ اگر 14 جون کو ریفرنس واپس نہ لیا گیا تو پھر تمام ججز کے خلاف ریفرنس کھولے جائیں گے، اور اگر کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کریں تو ایک بھی جج یہاں نہیں رہے گا۔
کون کس کا احتساب کرتا ہے اس کا فیصلہ 14 جون کے بعد ہوگا۔ شاید ان کو احتساب کرنے کے لیے کوئی ایک جج بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ہر جج ایک کٹہرے میں کھڑا ہوگا، ہر ایک کے پیچھے ایک داستان ہے۔ اس داستان کے اندر اقربا پروری سے لے کر اعلیٰ عدلیہ میں اپنے اپنے لوگوں کے بھرتی کرنے کا معاملہ بھی ہے۔
مشیر اطلاعات فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل حکومت کے ماتحت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کی فراہمی کے لیے ہر اقدام اٹھایا جائے گا۔
حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کوئی بھی شہری وہ کسی بھی ادارے میں بیٹھا ہے، اگر وہ آئین اور قانون سے باہر جا کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کنڈکٹ یا اپروچ ایسی جو اس کے پیرامیٹرز کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتی، تو وہ قانون کے تابع ہے اور قانون کو حرکت میں آنا ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔
صدر سپریم کورٹ بار اس بات پر متفق نظر آئے کہ پارلیمنٹ کو ججز کے خلاف کاروائی کا اختیار ہونا چاہیے۔ انہوں نے پیمرا کی جانب سے ٹی وی چینلز کے خلاف کاروائی پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ عدالت کو اس کو نوٹس لینا چاہیے۔ علی روانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام، روس اور ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ شام کے صوبے ادلب پر بمباری روکی جائے۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں شبیر چلانی۔
صدر ٹرمپ نے اتوار کی شام ٹویٹ کیا کہ بلا امتیاز بمباری کی وجہ سے بہت سے معصوم شہری مارے جا رہے ہیں، دنیا اس صفاقی کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ ترکی کی سرحد کے قریب شمال مغربی صوبہ ادلب شام کا آخری علاقہ ہے جو ابھی تک شامی صدر بشار الاسد کا تختہ الٹنے کے لیے کوشاں باغیوں کے قبضے میں ہے۔ شامی اور روسی افواج نے ادلب پر بمباری اور راکٹ حملوں میں تیزی سے اضافہ کیا، جہاں ملک کے دوسرے حصوں سے بھاگنے والے باغی جان بچانے کے لیے اپنے خاندانوں سمیت آ گئے تھے۔ اقوام متحدہ اور امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ ادلب پر فوجی حملے سے بہت خون ریزی ہو سکتی ہے اور پناہ گزینوں کا ایک بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ فزیشنز اکراس کانٹیننٹس کے ڈاکٹر ارشد الماس کہتے ہیں، بے گھر ہو جانے والے لوگ جلد دوسرے ملکوں کی طرف جائیں گے، اگر موجودہ حالات برقرار رہے تو وہ ممکنہ مہاجر ہیں۔ ترکی، یورپی یونین اور پوری دنیا پناہ گزینوں کی ایک نئی لہر سے متاثر ہوگی۔ انہیں دنیا بھر میں کئی ملکوں کی سرحدوں پر گولی ماری جائے گی۔ انہیں ادلب میں مردہ تصور کیا جا رہا ہے، اس لیے ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں۔ وہ کسی یورپی ملک، ترکی یا مشرق وسطی کے کسی ملک میں ترک وطن کے لیے موت کا خطرہ لینے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ یہ تھے ڈاکٹر الماس کے الفاظ۔ تشدد میں حالیہ اضافہ ترکی، روس اور ایران کے جنگ بندی پر رضامندی کے کئی ماہ بعد دیکھنے میں آیا ہے۔ اس سمجھوتے کے تحت ترکی کو ادلب میں عسکری رجحان کو روکنا تھا۔ ترکی کو تشویش ہے کہ ادلب پر بڑے حملے کی وجہ سے لوگ اس کی سرحد کی طرف بھاگیں گے۔ وہ پہلے ہی 36 لاکھ شامی مہاجرین کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ شام ہی میں ترکوں کے حامی باغیوں کے زیر قبضہ شہر غزہ میں اتوار کے روز کار بم دھماکے میں 14 افراد ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ یہ حملہ روزے کے افطار کے بعد اس وقت ہوا جب لوگ مغرب کی نماز کے بعد ایک مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ اس علاقے میں حال ہی میں دہشت گرد کئی دھماکے کر چکے ہیں۔ حلب میں ترک حامی باغیوں کا مرکزی شہر اعزاز ہے، جنہوں نے وہاں سے داعش کو نکال باہر کیا، جبکہ کرد باغیوں کو بھی گھسنے نہیں دیا۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ برطانیہ کے دورے پر ہیں، جہاں وہ شاہی خاندان سے ملاقات کر رہے ہیں اور سبکدوش ہونے والی وزیراعظم سے بات چیت کریں گے۔ برطانیہ کی ملکہ ایلزبتھ اور شہزادہ چارلس نے صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیہ کا بکنگھم پیلس میں استقبال کیا، جہاں وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچے تھے۔ واشنگٹن سے روانہ ہونے سے پہلے ٹرمپ نے کہا کہ ان کا دورہ بڑی دلچسپی کا حامل ہوگا اور وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان مستقبل قریب میں ایک بڑے تجارتی معاہدے کا موقع ہے۔ ان کا دورہ ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب برطانیہ ایک سیاسی بحران سے گزر رہا ہے۔ برطانیہ کی وزیراعظم تھریسا مے نے پچھلے مہینے اعلان کیا تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں گی، کیونکہ وہ یورپی یونین سے برطانیہ کے انخلا کی تکمیل میں ناکام رہی ہیں۔ وائٹ ہاؤس سے روانگی کے وقت ٹرمپ نے کہا کہ ان کا یہ دورہ انتہائی اہم ہے۔ ان کے الفاظ، صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ ان کے حق میں بہت بہتر رہے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ مستقبل قریب میں کسی وقت کسی بڑے تجارتی معاہدے کا امکان موجود ہے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آج 3 جون سے شروع ہونے والے برطانیہ کے دورے میں توجہ ان دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی تعلقات پر مرکوز رہے گی۔ ٹرمپ کے خلاف برطانیہ میں جس احتجاج کے منصوبے بنائے گئے ہیں اور امریکی صدر کے برطانوی سیاست پر متنازعہ بیانات کے درمیان برطانوی عوام امریکہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں، اس بارے میں لندن سے پیٹسی ودا کسوارا کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
سمیں لندن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سرکاری دورے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ وہ اس ملک میں ایک متنازع شخصیت ہیں اور رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ برطانوی عوام کی اکثریت انہیں منظور نہیں کرتی۔ ایک شہری ٹیڈ ہومز کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں ان کے بارے میں ہر چیز عجیب و غریب ہے اور وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ بہت شریر ہیں۔ ایک اور برطانوی شہری ہانا کا کہنا ہے،
How can a president that kind of behaves in the way he does and says the kind of things that he does?
وہ کہہ رہی ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی طرح کا رویہ رکھنے والے صدر کو جس انداز کی باتیں وہ کرتے ہیں کس طرح سیاست میں آنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ میرا خیال ہے یہ مذاقہ خیز ہے۔ اور برک جیمز کہتے ہیں،
It's quite important that he does come here for US and UK relations.
وہ کہہ رہے ہیں یہ خاصی اہم بات ہے کہ وہ یہاں امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ایک سیدھی سادھی حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے بہترین تعلقات موجود ہیں۔ سمین، مسٹر ٹرمپ کو اس وقت تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا جب انہوں نے برطانیہ کی ایک انتہائی قدامت پسند تنظیم کے مسلمانوں کے خلاف ویڈیوز کو ری ٹویٹ کیا تھا، اور جب انہوں نے برطانیہ کی سراغ رساں ایجنسیوں پر اپنی الیکشن کی مہم کے خلاف جاسوسی کا الزام عائد کیا تھا۔ تاہم اب بھی برطانوی عہدیدار اس پر قائم ہیں کہ دونوں ملکوں کے خصوصی رشتے بالکل پہلے کی طرح ہیں۔ رائے عامہ کے جائزوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی قربت مستحکم ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں اگر عوام یہ چاہتے ہیں تو اب بھی یہ رشتہ موجود ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ برسر اقتدار کون ہے۔ اور جیمز برک کہتے ہیں،
He's one of the few relationships in the world history that won't really ever go away because we've gone through the dark times.
میرے خیال میں جدید تاریخ میں یہ ان چند تعلقات میں سے ایک ہے جو حقیقتاً کبھی ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے ساتھ ساتھ بدترین اور بہترین وقت دیکھا ہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد اس وقت کے برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے قریبی سیاسی، ثقافتی، اقتصادی، فوجی اور تاریخی دو طرفہ تعلقات کو بیان کرنے کے لیے خصوصی تعلقات کی اصطلاح وضع کی تھی۔ کونسل آن فارن ریلیشنز کے سینئر فیلو چارلز کپچن کہتے ہیں،
Really has been one of the most important successful relationships in history.
وہ کہہ رہے ہیں 19th صدی سے لے کر اب تک تاریخ میں حقیقتاً جو سب سے اہم کامیاب تعلقات رہے ہیں وہ برطانیہ اور امریکہ کے ہیں۔ سب ان تعلقات میں اس قربت کا اظہار کبھی کبھار لیڈرز بھی کرتے ہیں، جیسا کہ ریگن اور مارگریٹ تھیچر نے، بش اور بلیئر نے، اور اوباما اور کیمرون نے اپنے عہدوں کی میعاد کے دوران کیا تھا۔ بہرحال صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم تھریزا مے کا معاملہ مختلف ہے، خاص طور سے اس کے بعد سے جب ٹرمپ نے یورپی یونین سے برطانیہ کے الگ ہو جانے کو کھلم کھلا تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ تاہم یہ صرف رہنماؤں کی بات نہیں ہے۔ تجزیہ کار جیکب پاراکلاس کہتے ہیں،
It's more about the deeply buried relationship between the intelligence services, between the security services, the integration of the militaries, the British students studying in American universities, American film studios collaborating with British
films studios. وہ کہہ رہے ہیں یہ تعلقات کہیں زیادہ بہت اندر چھپے ہوئے ان رابطوں کے بارے میں ہیں جو انٹیلیجنس سروسز کے درمیان ہیں، سیکیورٹی سروسز کے درمیان ہیں، ملٹریز کا اتحاد، امریکی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے برطانوی طالب علم، برطانیہ کے فلم اسٹوڈیوز اور ایکٹرز کے ساتھ اشتراک کرنے والے امریکی فلم اسٹوڈیوز، یہ سب چیزیں اس خصوصی رشتے کی بنیاد ہیں۔ احتجاج منظم کرنے والے منتظمین کا کہنا ہے کہ انہیں ہزاروں افراد کی شرکت کی توقع ہے۔ بہرحال اس سے پہلے بھی دوسرے امریکی صدور کو برطانیہ کی جانب سے سرد مہری کے استقبال کا سامنا ہو چکا ہے۔ 1982 میں یہاں نیوکلیئر میزائلوں اور اڈوں کی تنصیب کے بعد رونلڈ ریگن کو، اور سن 2003 میں عراق پر حملے کے بعد جارج ڈبلیو بش کو۔ لہٰذا کسی بھی رشتے کی طرح ان تعلقات میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان نے امریکی پاسپورٹ رکھنے والے سرمایہ کاروں اور سیاحوں کو 5 سالہ ویزا دینے کا اعلان کر دیا ہے. ویزے میں نرمی کے اس اقدام سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں بہتری آ سکے گی. اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ.
پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک عرصہ سے ویزے کی مدت کے معاملے پر تنازع جاری رہا، جس کے بعد کچھ ماہ قبل امریکی حکام نے پاکستانی شہریوں کے لیے بھی ویزا کی مدت چند ماہ کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستانی شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. تاہم پاکستان نے بھی امریکی شہریوں کے لیے ویزا کی مدت 5 سال تک بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے. اس حوالے سے امریکی سفارت خانہ نے دفتر خارجہ کو خط لکھ کر امریکی شہریوں کو ویزا کی مدت کے حوالے سے معلومات مانگی تھی، جس پر پاکستان نے امریکی کونسل جنرل کو جواب تحریر کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی شہریوں کو آئندہ 5 سال کے لیے ویزا جاری کیا جائے گا. اس حوالے سے پاک امریکہ بزنس فورم کے امین ہاشوانی کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان اس سے روابط بہتر ہوں گے.
امریکن نے کہا تھا کہ دے ول آلسو ریسٹرکٹڈ ٹو 1 ایئر ویزا اونلی، کیونکہ یو ایس پاکستانیز کو 5 سال کا ویزا دیتا تھا وچ از اسٹینڈرڈ پالیسی، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی تھنک یہی کیا تھا کہ ریسیپروسٹی پہ ان لوگ کر رہے تھے. تو آئی بلیو پاکستان نے یہ 5 ایئر کر کے ایک تو آبویسلی فیسلٹیشن بھی بہتر ہو جائے گی، ایز آف ٹریول ایکسیٹرا بہتر رہے گا. اینڈ آئی تھنک 5 سال کا ہونا چاہیے، جس کو آپ ایک مرتبہ اگر آپ نے اپروو کر دیا تو آپ 1 سال کی جگہ 5 سال دے، بہت اچھی بات ہے.
پاکستان اور امریکہ کے درمیان ویزا امور سے متعلق معاملات بہتر ہونے پر پاکستانی شہریوں کو بھی 5 سال کی مدت کے امریکی ویزے جاری کیے جائیں گے. اس سے پہلے بھی پاکستانی شہریوں کو 5 سال کا ویزا ہی دیا جاتا تھا، تاہم پاکستان کی جانب سے امریکی شہریوں کے ویزوں میں مشکلات پیش آنے کے باعث امریکہ نے بھی ویزا کی مدت کم کر دی تھی. پاکستانی حکام کے مطابق اس فیصلے سے دونوں ممالک کے سرمایہ کاروں اور سیاحوں کو فائدہ ہوگا. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نئی ویزا پالیسی وزیراعظم کے سیاحت اور بزنس کے فروغ کے ویژن کے عین مطابق ہے. پاکستانی حکومت نے پہلے ہی 50 ممالک کے سیاحوں اور 95 ممالک کے سرمایہ کاروں کو ویزا آن ارائیول دینے کا اعلان کر رکھا ہے. علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu.
بھارت کے 2/3 علاقے میں اس وقت شدید گرمی ہے اور درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. دہلی میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم اس کی تفصیل دیں گے.
اس وقت پورا شمالی بھارت شدید گرم لہر کی زد پر ہے. دنیا کے 15 گرم ترین مقامات میں سے 10 اسی خطے سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں سر فہرست راجستھان کا شہر چورو ہے، جہاں درجہ حرارت 50.8 ڈگری سیلسیس تک جا چکا ہے. دوسرے نمبر پر اسی ریاست کا شہر گنگا نگر ہے، جہاں درجہ حرارت 49 ڈگری سے اوپر ہے. اس فہرست میں اتر پردیش کے باندہ اور ہریانہ کے نرنول بھی شامل ہیں. گرمی اور لو کی وجہ سے بہت سے علاقوں میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق راجستھان، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش میں مزید ایک ہفتے تک گرم ہوائیں اور لو کے جھکڑ چل سکتے ہیں. لو کی وجہ سے اب تک پورے ملک میں 160 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. محکمہ موسمیات نے دارالحکومت دہلی، پنجاب، ہریانہ اور چنڈی گڑھ کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آئندہ 3 دنوں تک گرم ہواؤں کے جھکڑ چلتے رہیں گے. محکمہ نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ اشد ضرورت کے لیے ہی گھر سے باہر نکلیں اور خاص طور پر بچوں کو گھر سے بالکل نہ نکلنے دیں. سیال کا زیادہ استعمال کریں اور جسم میں پانی کی قلت نہ ہونے دیں. دہلی میں درجہ حرارت 46 ڈگری سیلسیس سے اوپر جا چکا ہے. محکمہ موسمیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل بی پی یادو کے مطابق ابھی درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے.
پارا بڑھ گیا ہے، یہ گرمی کا موسم بنا رہے گا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو تاپمان ابھی بنے ہوئے ہیں اس میں 2 سے 3 ڈگری کی جو ہے اضافہ ہو جائے گا.
جبکہ اسسٹنٹ ڈپٹی ڈائریکٹر ایم مہاپاترا کے مطابق
فاسٹ 3-4 ڈیز میں نارتھ ویسٹ اور سینٹرل انڈیا میں کچھ حصہ میں ہیٹ جو ہے سیور ہیٹ کنڈیشنز دکھائے جا رہے ہیں. स्पेशली पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, सदर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ झारखंड में हीट वेव एक्सपीरियंस हुआ है।
मुकम मौसमियात ने आवाम को बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की हिदायत दी है। ताहम उसका ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में बारिश होने और जुनूबी कर्नाटक में गरज चमक और बाद रियासतों में तेज हवाओं के चलने का इम्कान है। सोहेल इंचुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
हम अपने क्रिकेट के शायकीन को ये इत्तला देते जाएं कि इंग्लैंड के दो खिलाड़ी आउट हो गए हैं और उसने 60 रन बनाए हैं, और इससे पहले पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ मुकर्रा 50 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 348 रन बनाए थे। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगम में ये वर्ल्ड कप का मैच जारी है। ट्रंप इंतजामिया की ईरान पर तवज्जो बरकरार है और उसने कहा है कि वो ईरानी क़यादत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। गुज़श्ता हफ्ते कांग्रेस के वक्फे से पहले अमरीकी कानून सासों को मशरक़ वस्ता में ईरान से लायक पड़ते हुए मुबैना ख़तरात के बारे में आगाह किया गया। वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे माइकल बॉमेन की रिपोर्ट के साथ शब्बीर चिलानी।
कई हफ्तों तक ईरान से लाहक मुमकिन ख़तरे से खबरदार करने और फौजी ताकत इस्तेमाल करने की बातों के बाद ट्रंप इंतजामिया मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश कर रही है। वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने इस बारे में कहा, हम किसी शर्त के बगैर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस इस्लामी जमहूरिया, इस इनकलाबी कुव्वत की नुकसानदेह सरगर्मी को बुनियादी तौर पर पलटाने के लिए अमरीका की कोशिश जारी रहेगी। ये थे माइक पोम्पियो के अल्फाज। उन्होंने ये बात स्विट्ज़रलैंड के दौरे में कही, जो ईरान में अमरीका की नुमाइंदगी कर चुका है और दोनों हुकूमतों के दरमियान राबता कार का किरदार अदा कर सकता है। ईरान अपनी तरफ से उस वक्त तक अमरीका के साथ मुज़ाकरात के इम्कान को नज़रअंदाज करता है जब तक ट्रंप इंतजामिया की उसके खिलाफ दबाव की मुहिम जारी है। ABC के प्रोग्राम दिस वीक को इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि सदर ट्रंप के काम का तरीक़ाकार रॉयल एस्टेट की मंडी में चल सकता है, लेकिन ईरान के साथ नहीं।
I've said it before, threats against Iran never work.
मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, ईरान के खिलाफ धमकियाँ कभी कारगर नहीं होंगी। कभी किसी ईरानी को मत धमकाएं, इसका एहतराम करें, इससे बात बन सकती है। ये थे जवाद ज़रीफ के अल्फाज। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि सदर ट्रंप अंदाजे लगाते रहें कि ईरान क्या कर सकता है और क्या नहीं, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि ईरान खलीज फारस में अपनी सरगर्मियां तर्क नहीं करेगा। हम इस जगह को खलीज फारस किस वजह से कहते हैं? फर्ज करें कि अगर ईरानी बहरिया कैलिफोर्निया या फ्लोरिडा के साहिल के करीब आए, आपको कैसा लगेगा? आप उससे कैसे निपटेंगे? ये थे जवाद ज़रीफ के अल्फाज। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के साथ बैनुल अक्वामी जौहरी माहदे से दस्तबरदारी इख्तियार की थी और मुश्तरका जामे मंसूबे का मुतालबा किया था। माइक पोम्पियो कहते हैं कि अमरीका का बुनियादी मकसद तब्दील नहीं हुआ। हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि ईरान कभी जौहरी हथियार न बना सके। ये थे माइक पोम्पियो के अल्फाज। गुज़श्ता माह उन्होंने कांग्रेस के तमाम अरकान को ईरान के बारे में हसास मामलात से आगाह किया था। मुतअद्दद रिपब्लिकन अरकान ने ट्रंप इंतजामिया के ईरानी खतरे का मुकाबला करने के लिए इंतहाई चौकस रहने को दुरुस्त करार दिया था, जबकि कई डेमोक्रेट्स का कहना था कि व्हाइट हाउस मशरक़ वस्ती में एक और तबाहकुन फौजी तसादुम में उलझने का खतरा मोल ले रहा है। शब्बीर जिलानी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर facebook.com/voaurdu पर बराह रास्त देख सकते हैं।
अमरीका में कायम वजीर दिफा पैट शैनहन ने पेंटागन में ओहदा संभालने के पहले ही दिन कहा था कि उनकी सबसे बड़ी तशवीश चीन है, और अमरीकी फौज के सबसे बड़े सिविलियन सरबराह के एशिया के पहले दौरे के दौरान उन्होंने खुलकर बीजिंग के गैर मुनासिब रवैये पर नुक्ताचीनी की। तफसीलात पेंटागन के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका के नामनिगार कार्ला बैब की रिपोर्ट में शहनाज नफीस की जबानी।
कायम मुकाम वजीर दिफा पैट शैनहन अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात से पहले मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। इस मुलाकात का मकसद बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाना था। ताहम शिंगाई डिफेंस फोरम के सालाना इजलास से खिताब में پیٹ شینہن نے کہا کہ امریکہ چین کا وہ رویہ نظر انداز نہیں کرے گا جو ان کے بقول خطے میں خوشحالی اور امن و امان کے لیے خطرہ ہے.
It's not about conflict, it's not about building walls. This is about security.
یہ کسی تنازع سے متعلق نہیں ہے, یہ دیواروں کی تعمیر سے متعلق نہیں ہے, یہ سیکیورٹی سے متعلق ہے. چین دوسرے ممالک کی فوجی اور سیویلین ٹیکنالوجی چرانے کی وجہ سے کافی بدنام ہے. ایک دفعہ پھر امریکی قائم مقام وزیر دفاع کے الفاظ,
I don't like when intellectual property is stolen. We have real issues with intellectual property.
دانشورانہ ملکیت کی چوری مجھے بالکل پسند نہیں, اور اس قسم کی چوری یعنی سائبر حملے ہمارے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے. اس کے علاوہ اور کئی مسائل ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس قسم کی چوریاں کر کے چین نے امریکی اور چینی فوجی صلاحیتوں کے درمیان فرق کافی کم کر دیا ہے. بروکنگ انسٹیٹیوٹ سے مائیکل اولان کے الفاظ,
The kind of advantage that we had against China in the Western Pacific during the Cold War.
سرد جنگ کے دوران ہمیں چین اور مغربی بحر الکاہل کے خلاف جو مواقع حاصل تھے اب وہ ختم ہو چکے ہیں. چین اپنی سرحدوں کو کراس کر کے اس پار بھی اپنی فوجی طاقت بڑھانے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہا ہے, اور اس مقصد کے لیے اس کا طریقہ کار ساؤتھ چائنا سی میں مصنوعی جزیرے تعمیر کرنا اور علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے یہاں پر بھاری ہتھیاروں کو جمع کرنا ہے. یہ سب کچھ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. ایک دفعہ پھر پیٹ شناہن کے الفاظ,
They argue that it's defensive. It looks like it's a bit overkill.
چین کا کہنا ہے کہ یہ دفاعی اقدام ہے, لیکن یہ تباہ کاری اور خون خرابے کی جانب ایک قدم ہے. امریکہ حال ہی میں ساؤتھ چائنا سی میں بین الاقوامی گشت بڑھانے کے لیے کافی دباؤ ڈال چکا ہے, اور اس مقصد کے لیے وہ گزشتہ ماہ جاپان, بھارت اور فلپائن سے بات چیت بھی کر چکا ہے. فاؤنڈیشن فار ڈیفینس آف ڈیموکریسی سے منسلک بریڈلی بومن کے الفاظ, میرے خیال میں ہمیں اس تنازع کی خصوصیت کو سمجھنا ہوگا. یہ تنازعہ چین اور امریکہ کے درمیان نہیں, بلکہ یہ چین اور دنیا کے درمیان ہے. اس اجلاس کے موقع پر سنگاپور میں موجود امریکی اتحادی دو عالمی طاقتوں یعنی امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی سے پریشان ہیں. ایک عالمی رہنما نے کہا ہے کہ مسائل کے حل کے لیے امریکہ اور چین دونوں کو مل جل کر کام کرنا ہوگا. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈکاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کثیر تعداد میں مختلف انواع کی جنگلی حیات پائی جاتی ہیں, جن میں 400 سے زیادہ جنگلی پرندے بھی شامل ہیں جو انتہا خوبصورت ہیں, لیکن ان کے بڑھتے ہوئے غیر قانونی شکار کے باعث کئی پرندے نایاب ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں. پاکستانی کشمیر کے محکمہ جنگلی حیات کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ محکمے کے پاس عملے کی کمی کی وجہ سے جنگلی پرندوں کے بڑھتے ہوئے شکار کو روکنا مشکل ہو رہا ہے. مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ.
بڑھتے ہوئے غیر قانونی شکار کے باعث کئی قسموں کے طوطے, مور, مرغے زرین, سرخے اور بٹیر کی کئی نسلیں معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں. ان خوبصورت جنگلی پرندوں کو بڑے پیمانے پر شکار کر کے فروخت کیا جا رہا ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے محکمہ جنگلی حیات کے ناظم چودھری محمد رزاق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خوبصورت جنگلی پرندوں کو پکڑ کر گھروں میں بطور فینسی برڈ رکھنے کا رجحان بڑھ رہا ہے, جس کی وجہ سے ان پرندوں کا بڑے پیمانے پر شکار کیا جا رہا ہے.
ہمارا سرخا چڑیا ہے, یہ چھم ایریا میں کنفائنڈ ہے, اس کے لوگ پکڑتے ہیں, لے کے جاتے ہیں. ہمارے 4 قسم کے طوطے جو بہت خوبصورت ہے, کچھ یہ میمک کرتے ہیں نا, باتیں کرتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ان کی ٹریڈ ہوتی ہے, آہستہ آہستہ یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اور چھوٹے جو ہیں نا فینسی برڈز ہیں, جو جو یہاں سے پکڑ پکڑ کے لے کے جاتے ہیں.
انہوں نے بتایا کہ محکمہ کے پاس عملے کی کمی کی وجہ سے جنگلی پرندوں کے بڑھتے ہوئے غیر قانونی شکار کو روکنا مشکل ہو رہا ہے. تاہم ان کا کہنا ہے کہ لوگوں میں جنگلی حیات کے تحفظ کے اہمیت کے بارے میں مؤثر آگاہی کے ذریعے جنگلی حیات کے شکار کو کم کیا جا سکتا ہے.
وہ انہیں بھی جالو سے پکڑ کے اس طرح فروخت کرتے ہیں. اس طرح بایا بیور ہے ایک جو بڑے خوبصورت گھونسلے بناتا ہے بڑا آرکیٹیکٹ قسم کے, وہ بھی اسے بھی پکڑ کے لوگ. تو یہ اصل میں یہ سر یہ اویئرنیس ہے نا, اویئرنیس ہوگی لوگوں کو, کامن بندے کو پتہ نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ مطلب ڈپارٹمنٹ ریسورسز اتنے نہیں ہیں, اسٹرینتھ اتنی نہیں ہے.
انہوں نے بتایا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں میں جنگلی حیات کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چودھری رزاق کہتے ہیں کہ جنگلی حیات کا تحفظ کسی ایک محکمے کے بس کی بات نہیں, اس کے لیے سب کو کام کرنا ہوگا. عالمی فنڈ برائے تحفظ جنگلی حیات کے رابطہ کار برائے پاکستانی کشمیر نعیم اوان بتاتے ہیں کہ پاکستانی کشمیر میں باہر سے آنے والے مائیگریٹری برڈز یا مہمان پرندوں کا بھی بڑے پیمانے پر شکار کیا جا رہا ہے, جس کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کی فوری ضرورت ہے.
ہمارے پاس دانگیر ہے جس کو بہت نسل کو خطرہ ہے, یہ جو ہمارا ریاڑ ہے جس کو ہم چیر فیزنٹ کہتے ہیں, اس کی نسل کو خطرہ ہے. اسی طرح سے باقی جو ہمارے برڈز ہیں جیسے ہمارے مائیگریٹری برڈز جو ہمارے آتے ہیں, یہ جو مہمان پرندے ہمارے گھومتے گھومتے چلتے تھے, ابھی ان کا بھی شکار ہوتا ہے اور بہت زیادہ شکار ہوتا ہے, اور ان کے اوپر کنٹرول کوئی نہیں ہے. ایسے کہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر, اس وجہ سے بہت زیادہ شکار ہوتا ہے. چونکہ شکاری بہت پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, جدھر جدھر دریا جا رہے ہیں اس کے اوپر سے گزرتے ہیں. ہمارے پاس ڈیم ہیں, جہاں جہاں ہماری جھیلیں ہیں ان کے اوپر وہ رکتے ہیں, تو وہاں پہ آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں.
محکمہ جنگلی حیات کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ محکمہ کی طرف سے غیر قانونی شکار کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جاتی ہے, لیکن سیاسی اثر رسوخ کی وجہ سے اس کاروبار میں ملوث افراد بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. روشن مغل, اردو وی او اے, مظفر آباد.
موسیقی, انٹرٹینمنٹ, ستاروں کے انٹرویوز, آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے, سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
بھارتی انتخابات میں اس مرتبہ لوک سبھا کے 545 اراکین میں سے 27 مسلمان بھی منتخب ہوئے, جو کہ 2014 کے مقابلے میں 4 زیادہ ہیں. مسلمان بھارت کی کل آبادی کا 14% ہیں, لیکن لوک سبھا میں اس مناسبت سے ان کی نمائندگی کم ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں یہ بتا رہی ہیں نئی دلی سے ریتل جوشی.
سیٹیں جیت کر دوبارہ حکومت میں لوٹنے والی بی جے پی نے اپنی سیٹوں سے لے کر ووٹ شیئر تک ہر چیز میں اضافہ کیا ہے. کچھ نہیں بدلا تو وہ ہے اس کے مسلمان ایم پیز کی تعداد. یہ 2014 میں بھی صفر تھی اور اب بھی صفر ہے. اگر محبوب علی کیسر نہ جیتے ہوتے تو اس بار لوک سبھا میں بی جے پی کی ساتھی جماعتوں کے اتحاد این ڈی اے کا بھی یہی حال ہوتا. کیسر این ڈی اے کے 353 ایم پیز میں واحد مسلمان ہیں.
ضرور ہے کہ ریپرزنٹیشن اور زیادہ ہونی چاہیے تاکہ جو بھی کمیونٹی کے پرابلمز ہیں, مسائل ہیں, یا ان کے جو فیوچر پلانز ہیں, اسپریشنز ہیں, اس کو کمیونیکیٹ ہونا چاہیے تاکہ سارے پارلیمنٹیرین اس سے واقف ہوں.
1980 کے انتخاب میں بھارت میں سب سے زیادہ 49 مسلمان ایم پی لوک سبھا پہنچے تھے. یہ تعداد ایوان کے کل ایم پیز کا تقریباً 9% تھی, ورنہ 1952 سے اب تک پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی نمائندگی 4-6% کے درمیان ہی رہی ہے. مسلمانوں کے اتنی کم تعداد میں پارلیمنٹ تک پہنچنے کی ایک وجہ ماہرین کی نظر میں مؤثر لیڈرشپ کی کمی ہے.
کمیونٹی میں مڈل کلاس بہت چھوٹا تھا جہاں سے لیڈرشپ نکل سکتی تھی, اور جو سو کالڈ لیڈرشپ تھی وہ مذہبی لیڈرشپ تھی, تو وہ آپ کو مذہب کی طرف لے گئے.
لیکن انتخابی میدان میں قسمت آزما چکے سیاسی رہنما اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں.
مسلم لیڈرشپ جو ہے اپنے اپنے حلقے میں, اپنے علاقہ میں, وہ ڈیولپ کرنے مسلمان خود ہی نہیں دیتے ہیں. ایک دوسرے کے اگر تھوڑا سا کوئی اچھا کر رہا تو اس کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں.
حیدرآباد سے لوک سبھا کے ایم پی اسد الدین اویسی نے وائس آف امریکہ سے اسکائپ کے ذریعے بات کی.
ایک تو یہ کہ سیکولر پارٹیز جو ہیں ٹکٹ نہیں دیتے, دوسرا مسلمان تو ضرور ووٹ ڈالتا ہے مگر جو پارٹی کا جو ووٹ ہوتا ہے وہ ووٹ ان کو ٹرانسفر نہیں ہوتا, اسی لیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آج کل ہندوستان میں الیکشنز پچھلے 20 سال میں بہت مہنگے ہو چکے ہیں, اور وہ جو فائنینشیل ویئر وت آل جو کہیے نا کہ جس کے پاس پیسے خرچنے کی طاقت ہو وہ بالکل نہیں ہے.
ہر بار کی طرح اس بار بھی زیادہ تر مسلمان ایم پی مسلم اکثریت والے حلقوں سے جیتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلم اکثریت والے 90 ڈسٹرکٹس میں 50% سے زیادہ سیٹوں پر بی جے پی کامیاب رہی.
مسلمان کو ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ دنیا بھر میں جو مائنورٹیز ہوتی ہیں وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ اپنے پریشر گروپ کے دوارا اپنے کام کراتی ہیں. تو مسلمانوں کا مجھے جو تکلیف ہے وہ اس کی نہیں ہے کہ پارٹی نہیں ہے, مجھے تکلیف یہ ہے کہ مسلمانوں کا ہندوستان میں, پورے ہندوستان میں کوئی پریشر گروپ بھی نہیں ہے.
بھارت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لوک سبھا میں 78 خواتین بھی جیت کر آئی ہیں, لیکن ان میں بھی مسلم خاتون صرف ایک ہیں. رتول جوشی, وائس آف امریکہ, دلی.
تو سمین, جیسا کہ ہم نے آپ کو خبر بھی دی کہ آج انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان ٹرینٹ برج نوٹنگم میں جاری ورلڈ کپ کے چھٹے میچ میں پاکستان نے اب تک کھیلے گئے میچز میں سب سے زیادہ رنز بنائے ہیں, اور اس نے 50 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 348 رنز بنائے ہیں. جواب میں انگلینڈ نے ابھی تک 73 رنز بنائے ہیں اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں. تو اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی اسد حسن, جو ہمارے کرکٹ کے ماہر بھی ہیں اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. آئیے سنتے ہیں ان سے. جی اسد, بتائیے گا, آج تو آپ بہت خوش ہوں گے.
جی بہت شکریہ خالد صاحب. نہیں, آج بڑا شاندار میچ, اور پاکستان کا خاص طور پہ 105 پہ ویسٹ انڈیز جیسے بالنگ اٹیک کے سامنے آؤٹ ہونے کے بعد اس کا جو کم بیک ہے یہ بہت غیر معمولی ہے. 348 رنز ایک بڑا ہدف ہے, حتیٰ کہ اگر 348 رنز انگلش ٹیم چیز کرتی ہے سو ورلڈ کپ کی ہسٹری میں یہ ایک ریکارڈ ہوگا کہ یہ ہائیسٹ رنز چیز ہوئے ہوں گے. سو اگین, چونکہ پاکستان کے ساتھ ایک انپرڈکٹیبلٹی کا ٹیگ ہے, وہ ٹیگ آج بھی جو ہے وہ ثابت ہوا کہ وہ ٹیم جو 105 رنز پہ آل آؤٹ ہو جاتی ہے آج وہ بہت بڑا اس وقت تک کا ورلڈ کپ کا سب سے بڑا اسکور کرنے میں کامیاب ہوتی ہے. تھرو آؤٹ کانفیڈنٹ ہوتی ہے, باڈی لینگویج بڑی شاندار ہوتی ہے, اور پھر اس نے اسٹرائک بھی کیا ہے, بالنگ کے اندر بھی کافی ڈسپلن نظر آ رہا ہے. جے روٹ اس وقت ان کے ناٹ آؤٹ ہیں, اگر جے روٹ کا کیچ سلپ میں نہ ڈراپ ہوتا تو انگلش ٹیم اس وقت آلموسٹ مکمل طور پہ برے حالات سے دوچار ہوتی. آف کورس اس وقت ان کی بیٹنگ لائن بھی بہت اچھی ہے, وہ فارم میں بھی ہیں, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اس میچ میں بالخصوص صاحب نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ 25 اوورز کے بعد گیند تھوڑا سا تھم کے آ رہا ہے, سو پراپرلی مڈل نہیں ہو رہا, اور وہ انگلش بیٹس مینوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. پاکستان کی اٹیکنگ آج پالیسی بھی اچھی رہی, شاداب کو لایا گیا, وہ سکسیزفل رہے. عامر نے اچھی لائن اینڈ لینتھ سے گیند کی, ان کے لکی نہ رہے کیونکہ ان کی وکٹ ان کو مل سکتی تھی روٹ کی. اس وقت وہ 24 پہ ناٹ آؤٹ ہیں, وہ کیچ ڈراپ ہو گیا, تھوڑے وہ سپیڈ مارنے کی کوشش کی وہاب ریاض نے, شروع میں ان کی لائن اینڈ لینتھ خراب تھی, رنز بھی پڑے, لیکن تھوڑی اب پچھلے 2 اوور انہوں نے بڑے لائن اینڈ لینتھ سے کیے ہیں. اب یہ جو خاص طور پہ یہ فیز جاری ہے اس وقت, اس میں حفیظ اور حسن علی ہیں, اگر یہاں پہ وہ کنٹین کرتے ہیں اور کنٹین کرنے کے بعد بیٹس مینس کو پریشرز میں لاتے ہیں, جس کے بعد پھر وہ تھوڑی ان آرتھوڈاکس شاٹس کی طرف جائیں گے یا ایسی گیندیں جن کو وہ روک سکتے ہیں اور وہ نہیں روک سکتے. نہیں, یہ وہ پہلا ریپلے دکھا رہے ہیں. سو اس صورت میں جو ہے وہ انگلش ٹیم کے لیے مشکلات ہوگی, لیکن ابھی بھی آف کورس میچ کے اوپر پاکستان کی گرفت اگر کہنا چاہیے کہ مکمل طور پہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو پاکستان بڑے اچھے طریقے سے میچ کے اندر موجود ہے, اور اس کا یہ کم بیک بہت ضروری ہے. ہر ٹیم کی خالص اب میتھس ہوتی ہے نا, پاکستان کے ان کی جو ڈریسنگ روم ہے, پاکستان کی جو سلیکشن کمیٹی ہے, اس نے کبھی اپنی میتھس میں یہ نہیں سوچا ہوگا کہ وہ ویسٹ انڈیز سے ہاریں گے, تو ویسٹ انڈیز سے ہار گئے. اب انگلینڈ سے اگر وہ جیت جاتے ہیں, کیونکہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ انگلینڈ آرام سے جیت جائے گی, سو پاکستان اپنا جو نقصان ہے اس کا وہ ازالہ کر لے گا, واپس آ جائے گا ایونٹ کے اندر اپنی پوری طاقت کے ساتھ, اور اس کو بہت کانفیڈنس ملے گا اگلی بگ گیم سے پہلے.
اچھا, اس کے علاوہ بھی ذرا بات کر لیں, اوور آل جو میچز ہوئے ہیں اب تک, ہم نے بڑا دلچسپ میچ دیکھا, بنگلہ دیش
جی ہاں
نے بہت ساؤتھ افریقہ کو ہرایا بڑی بری طرح, تو اس پہ بات کر لیجیے, اور تھوڑا سا یہ کہ اوور آل ابھی تک کیسا جا رہا ہے میں ٹورنامنٹ.
بنگلہ دیش ورسز ساؤتھ افریقہ بہت کلینیکل کرکٹ کھیلی بنگلہ دیش نے. ایک تو صرف ہوتا ہے میچ جیتنا, اس میں 100 اوور کا کھیل تھا, سو 100 اوور میں ہر اوور میں اوور ٹو اوور اگر چلے جائیں تو بنگلہ دیش نے ڈومینیٹ کیا ہے. میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ جیسے کل آخری 10 اووروں میں ان کو 110 رنز یا کچھ چاہیے ہیں, جے پی ڈومنی جیسا ہارڈ ہیٹر وہاں پہ موجود ہے. لیٹس ازیوم کہ وہ ساؤتھ افریقہ میچ جیت بھی جاتا تو میں پھر بھی یہ کہتا کہ 100 اوور کے کھیل میں 90 اوور بنگلہ دیش نے اچھے کھیلے ہیں. ٹھیک ہے, سو کرکٹ کو اس طرح سے دیکھنا ہے. سو بنگلہ دیش کل بالکل جتنی تعریفیں کی جائیں کم ہیں, ان کی بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ سب بہت شاندار رہی اور بڑا کلینیکلی انہوں نے ایکسپوز کیا. اور کل کے میچ کے بعد خاص طور پہ جو جنوبی افریقہ کی ٹیم ہے وہ بری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے. یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ ڈیلسٹن چونکہ انفٹ تھے پہلے 2 میچوں کے لیے, اب تیسرے میچ میں وہ موجود ہوں گے, ان کے نہ ہونے کی وجہ سے اور پھر ہاشم معاملہ نہیں ہے اور اے بی ڈیویلیئر نے چونکہ کچھ عرصہ پہلے ریٹائرمنٹ لے لی تھی, سو جنوبی افریقہ کی ٹیم کمبینیشن اس کا کافی اپنی جگہ پہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے وہ اب سے 2-4-6 مہینے پہلے کھیل رہی تھی. سو ساؤتھ افریقہ کا یہ بہت قبل از وقت ہے کچھ کہنا, لیکن اگین جیسے ہم بات کریں کہ ہر ٹیم کی میتھس ہوتی ہیں, جنوبی افریقہ کی میتھس میں یہ کبھی بھی شامل نہیں ہوگا کہ وہ بنگلہ دیش سے ہار جائیں. اب چونکہ وہ بنگلہ دیش سے بھی ہار گئے ہیں, بڑی ٹیم انگلینڈ سے بھی ہار گئے ہیں, اب ان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہے, نیوزی لینڈ سے, انڈیا سے ہے, سو ان کے لیے واپسی جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہو جائے گی. اب ان کو میرا خیال ہے وہی اپروچ کے ساتھ ڈو آر ڈائی کے ساتھ جانا ہوگا جس اپروچ کے ساتھ آج پاکستان کھیل رہا ہے, سو تبھی شاید وہ کم بیک کر سکتے ہیں. ادر وائز تو ایک بھی اور میچ اگر وہ ہار جاتے ہیں سو ان کا کانفیڈینس بہت شیٹر ہوگا. بڑے میچوں میں وہ آلریڈی اور بڑے ایونٹس کے اندر ان کو چوکر کا ایک لیبل لگا ہوا ہے ان کے اوپر, سو دیکھنا یہ کہ وہ اسے کیسے بچ پاتے ہیں. لیکن ابھی تک ان کا ٹورنامنٹ بور کچھ زیادہ اچھا نہیں جا رہا اور ان کے لیے کافی مسائل ہیں اس ایونٹ میں.
اس ٹورنامنٹ کا جو فارمیٹ ہے کہ تمام نان ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف کھیلیں گی,
تمام 10 ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف کھیلیں گی, دیٹ مینس کہ ہر ٹیم کو 9 میچ ملیں گے اور جو فائنل جیتے گی تو جو فائنلسٹ ہوں گی وہ 11 میچ کھیلیں گی, سیمی فائنل پلس فائنل. سو ادر وائز جو ہے 9 میچز ہر ایک نے کھیلنے ہیں. سو یہ فارمیٹ تو وہی ہے جو 1992 میں تھا پاکستان جس میں ورلڈ چیمپئن بنا تھا. سو ایک طرح سے فیئر بھی ہے, کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ کسی پول میں کوئی کمی بیشی رہے گی, کوئی پول بہت طاقتور ہوتا ہے کچھ کمزور ہوتے ہیں, سو پھر وہ کہا جاتا ہے کہ اس لیے وہ اگلے مرحلے میں کوالیفائی کر گئے. سو اس میں ہر ایک نے ہر ایک سے کھیلنا ہے, سو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کیسے پرفارم کر کے جاتا ہے.
چلیں دیکھتے ہیں اسد کہ کیا ہوتا ہے خاص طور پہ اس میچ کا نتیجہ انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان. بہت شکریہ آپ کا.
تھینک یو.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
فلم الادین نے باکس آفس پر کیا جادو چلایا اور گیم آف تھرونز کے مداحوں کے ساتھ ساتھ اس کا حصہ بننے والے اداکاروں پر شو کے اختتام کا کیا اثر ہوا, یہ بتا رہی ہیں وردہ خلیل ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں.
Great one who summons me, I stand by my oath, loyalty to wishes three.
I'm kidding, watch this. Prince
Ali. Aladdin ka jadoo box office par chal gaya. پچھلے جمعے کو ریلیز ہونے والی یہ فلم توقع سے زیادہ پیسے کمانے میں کامیاب ہو گئی ہے. امید کی جا رہی تھی کہ یہ 80 ملین ڈالر کما سکے گی لیکن فلم 100 ملین کا ہنسا پار کر رہی ہے. لیکن مقبولیت کے باوجود اس کی ریٹنگ 57% ہے. ایچ پی او کے ڈراما گیم آف تھرونز میں اپنے کردار جان سنو سے مقبولیت حاصل کرنے والے برطانوی اداکار کٹ ہیرنگٹن کو ذہنی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے علاج کے ایک مرکز میں داخل کروا دیا گیا ہے. رپورٹس کے مطابق کٹ ہیرنگٹن کا گیم آف تھرونز سے اتنا شدید جذباتی لگاؤ تھا کہ سیریز ختم ہونے کے بعد وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے ہیں. 10 سال سے ڈرامے کا حصہ رہنے والے کٹ ہیرنگٹن کی گزشتہ سالوں میں 2 فلمیں بھی ریلیز ہوئیں لیکن انہیں باکس آفس پر کامیابی نہ مل سکی. کٹ نے گزشتہ سال گیم آف تھرونز میں اپنی ساتھی اداکارہ لیزلی روز سے شادی کی تھی. لندن کے مادام تسو میوزیم میں پاپ سنگر آریانا گرانڈے کا موم کا مجسمہ رکھ دیا گیا ہے لیکن آریانا سمیت ان کے لاکھوں مداح اس مجسمے سے خوش نہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ آریانا گرانڈے سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا. ساتھ ہی مداحوں کو ایک اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ آریانا گرانڈے کو الرجی کی وجہ سے 2 کانسرٹس منسوخ کرنے پڑے. انہیں یہ الرجی ٹماٹر کھانے سے ہوئی ہے. بردہ خلیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر, پروڈیوسر فائزہ بخاری اور انجینئر پیٹر ہنٹلی. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلیٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.